بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو رات میں دیکھا کعبہ شریف کے پاس، یہ حضور کا خواب مبارک ہے یا کشف مبارک ہے؟ اور نبی کا خواب اور نبی کا کشف دونوں وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، حجت شرعیہ بن جاتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا. تو عجیب بات حضور نے وہ خواب میں دیکھی، فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال. رجلا آدم، یہ سفید اور لال یا سفید اور سیاہ دو رنگ جب آپس کے اندر ملتے ہیں تو اس کلر کو آدم ادم سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مٹیالا رنگ یا گیہوں کا رنگ. اور یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ ادمت الارض سے مشتق ہے. ادمتن کہتے ہیں زمین کے بالائی حصے کو، ادمت الارض زمین کا اوپر اوپر کا بالائی حصہ، یعنی زمین کا اوپر کا وہ رنگ جو ہم کو نظر آتا ہے، اس کلر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ تسمیہ میں بھی اہل لغت یہی لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ کا پتلا جب بنایا گیا تو اس کے اندر زمین کا بالائی حصہ جس کو ہم غبار کہتے ہیں، مٹی کہتے ہیں، وہ جمع کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا. اسی لیے چونکہ مٹی کے پتلے سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی لیے ان کا نام آدم بنا ادمت الارض کے اوپر سے، اور وہی لفظ یہاں استعمال ہوا. اب ہمارے یہاں جو ہمارے ملکوں کے انسان ہیں ان کا عام طور پر کلر یہ ہوتا ہے، رجولن آدم. اور رجولن آدم کا مطلب ہوتا ہے گندمی رنگ والا انسان، ایسا انسان جو گندم گوں ہو، گندمی رنگ والا ہو، وہ رجولن آدم کہلاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ والا تھا، اتنا خوبصورت کہ گندمی رنگ میں سب سے بہتر آدمی تم جو دیکھو، گندمی رنگ کا سب سے بہتر آدمی تم جو دیکھو، یعنی جتنے بھی گندمی رنگ کے انسان تم نے دیکھے ہو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے خواب کے اندر دیکھا. اور دیکھو خالص سفیدی مثل چونا یہ حسن کی علامت نہیں ہے. حسن کی علامت یہ کلر ہے کہ سفیدی کے اندر لالی ملی ہوئی ہو، سفیدی کے اندر ہلکی سی سیاہی ملی ہوئی ہو، یہ حسن کی علامت ہے. اس لیے آپ کے علم کے لیے یہ بات عرض کروں کہ مغربی ملکوں کے جو خالص گورے لوگ ہیں وہ لوگ دھوپ کے اندر سن باتھ لیتے ہیں، یعنی دھوپ کی گرمی کا غسل لیتے ہیں، یعنی دھوپ کی گرمی میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اپنی سفید چمڑی کو ہمارے رنگ کی مائل چمڑی بنانے کے واسطے. اس کے لیے باقاعدہ لوشن اور کریم اور پتہ نہیں کتنے کتنے خرچ وہ لوگ کرتے ہیں، چونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ خالص سفیدی خواہ حسن نہیں ہے بلکہ اس سفیدی کے اندر کچھ مٹیالہ رنگ آئے گا، کچھ ہلکی سی سیاہی آئے یا لالی آئے تو وہ حسن ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ لوگ ایسی سب ترکیبیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا خوبصورت آدمی گندمی رنگ کا میں نے کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا، لمتن، ان کے بال جو ہے کان سے آگے بڑھے ہوئے اور کندھوں کے قریب قریب تھے، یہ ہیں لمتن، یہ بال ہے۔ لما اس بال کو کہتے ہیں جو کان سے آگے ہو، کندھے کے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تین طریقے کے حدیث میں آتے ہیں، اس میں سے ایک لما ہے، ایک وفرا ہے۔ تو لما یہی، یہ کان سے تھوڑے آگے اور کندھے کے قریب، بالکل کندھے تک پہنچے ہوئے نہ ہوں۔ تو گویا کہ اس شخص کے بال کان سے تھوڑے آگے تک بڑے ہوئے تھے، اس طرح کا ایک آدمی میں نے خوبصورت دیکھا، چہرہ بھی بڑا خوبصورت اور بال بھی بڑے خوبصورت۔ کا احسنی ما انت رائن من اللیمامی، کسی کے ایسے لمبے بال جو تم نے دیکھے ہو اس میں سب سے زیادہ خوبصورت بال، یعنی کہ جو کسی کے بڑے بڑے بال آپ نے خوبصورت دیکھے ہو اس میں سب سے خوبصورت بال والا وہ انسان میں نے دیکھا، گویا کہ وہ انسان کا چہرہ بھی حسین اور اس کے بال کے اندر بھی بڑا حسن تھا۔ قد رجلہا، اس شخص نے کنگھی کر رکھی تھی، سر کے بالوں میں کنگھی، ترجیل کے معنی آتے ہیں بالوں میں کنگھی کرنا، فہی تقطر ماء، لہذا ان میں بال میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور پانی ٹپکنے کی دو تشریح، ایک تشریح یہ ہے کہ اس شخص نے ابھی تازہ تازہ غسل کیا، اسی لیے ایسا لگ رہا ہے کہ بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بال کو ٹھیک کرنے کے لیے کنگھی کو پانی میں بھگویا، تو پھر اس سے جو ہے کنگھی کی، تو وہ بھیگی ہوئی کنگھی کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ دونوں مطلب ہے۔ متکئن علی عواتق رجلین، وہ آدمی ٹیک لگائے ہوئے تھے، سہارا لگائے ہوئے تھے دو آدمیوں کے کندھوں کے اوپر، دو آدمیوں کے کندھے کے اوپر وہ سہارا لگائے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ وہ بڑے صاف ستھرے آدمی، بڑے خوبصورت آدمی، بڑے تر و تازہ آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن طواف کیسے کر رہے ہیں؟ دو آدمیوں کے کندھے کے اوپر سہارا لگا کر کے۔ بعض مرتبہ انسان کو کمزوری ہوتی ہے، یا ایک معمر انسان، بیمار انسان، اس طریقے سے دو آدمی کے سہارے ٹیک لگا کر کے چلتا پھرتا ہے، تو وہ انسان بھی اسی طریقے سے چل رہے تھے، دو آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ٹیک لگا کر یطوف بالبیت، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ فسألت من ھذا، وہاں دوسرے لوگ جو طواف کر رہے تھے ان کو میں نے پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ کون سی شخصیت ہے جن کا چہرہ اتنا خوبصورت، جن کے بال اتنے خوبصورت، جن کے بالوں میں سے پانی ٹپکتا ہو، کنگھی کی ہو، دو آدمی کے سہارے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہو، یہ کون شخصیت ہے؟ معلوم ہوا کہ حضور کے پاس علم غیب کلی نہیں تھا، ورنہ علم غیب کلی ہوتا تو حضور کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، علم غیب کلی نہیں تھا۔ اور یہ بخاری مسلم کی مضبوط روایت ہے۔ فقالوا هذا المسيح ابن مریم، تو طواف کرنے والوں نے جواب میں کہا یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب کے اندر یا کشف کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اور بڑے سے بڑے مرتبے والے انسان کو اس دربار میں حاضری لازمی ہے. ہر ایک اس دربار کا محتاج ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر حاضری دیوے, اللہ کے دربار میں حاضری دیوے اور وہاں آ کر اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز کرے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں طواف کر رہے ہیں. اب یہ دو معاون کون؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ دو معاون جن کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے طواف کر رہے تھے, ایک حضرت خضیر علیہ السلام اور دوسرے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ یہ دونوں معاون مراد ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں معاون کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. چونکہ یہ دونوں کے دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دینی ملی کاموں کے اندر مدد کرنے والے ہیں, اس لیے جو ہے حضور کو یہ چیز دکھائی گئی, حضرت خضیر اور حضرت مہدی. یہ نظارہ پورا ہوا. اب دوسرا نظارہ اسی خواب اسی کشف میں, ثم اذا انا بی رجل جاعد قطات, پھر میں نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا. اذا ہے اچانک میری نظر پڑی, فجائیہ, پھر میری اچانک نظر پڑی ایک دوسرے آدمی کے اوپر جن کے بال کھڑے گھنگریالو, بال کیسے کھڑے اور گھنگریالو, اور دائنی آنکھ اس کی کانی, دوسری اس کی دائنی آنکھ کانی, کأن عینہ عنبۃ طافیۃ, گویا کہ اس کی آنکھ انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے, ابھرا ہوا انگور ہے, اس کے مانند اس کی آنکھ یوں باہر نکلی ہوئی. دوسرے آدمی کو میں نے دیکھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے جو بال دیکھے وہ کھڑے کھڑے بال دیکھے. یہ سب کھڑے بال کی اسٹائل لگتے ہیں نا آج کل, مرغے جیسی, ان کو کہو یہ دجالی اسٹائل ہے. اور جو ہے گھنگری آلو, تو دائنی آنکھ اس کی کانی اور اس کی ایک آنکھ کا دیدہ باہر نکلا ہوا ابھرا ہوا, اور بہت زیادہ گویا وہ مشابہ ہے جس کو میں نے لوگوں میں سے دیکھا ابن قطن کے, ابن قطن کے. دیکھو اس قرات کے اندر متکلم کا سیگا ہے, من رأی تو من الناس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو میں نے دیکھا تو بہت زیادہ مشابہ پایا ابن قطن کے. پیچھے اس کا تعارف گزر چکا. تو اس رأیت والی قرات سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا کہ ابن قطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کبھی خواب میں دیکھا ہو, یا کہ کبھی کشف کے عالم میں دیکھا ہو. اور بعض قرات کے اندر خطاب کا سیگا ہے, من رأیت من الناس بابن قطن, تو اس صورت کے اندر رؤیت بصریہ ثابت نہیں ہوگی, بلکہ یہ ثابت ہوگا کہ لوگوں میں جو اس کا تعارف مشہور ہے ابن قطن کا, اس تعارف کے مطابق جو ہے بہت زیادہ مشابہ اس شخص کو میں نے پایا. کس کو؟ یہ دوسرے آدمی کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وہ جناب بھی کیا کر رہے ہیں؟ وادعن یدیہ علی منکبی رجلین یطوف بالبیت, وہ بھی اپنے دونوں ہاتھ دو आदमियों के कंधे पर रख कर के काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, और दूसरी शख्सियत भी अपने दोनों हाथ दो आदमियों के कंधों पर रख कर के काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है दूसरा आदमी भी। फसल तो मन हाजा, हुजूर ने लोगों को पूछा कि ये कौन है, तो लोगों ने कहा कि ये मसीह दज्जाल है, ये मसीह दज्जाल है, लोगों ने ये कहा। अब यहाँ एक बात समझो, कश बही मन रई तुम्हें काब जायदा है, मुबालगे को जाहिर करने के लिए आया है। दूसरी बात, सवाल पैदा होता है ना कि दज्जाल कहाँ काबा का तवाफ करने आया है, वो तो दाईये शर है, वो कहाँ खैर का काम करने के लिए आया। तो देखो बुखारी शरीफ की एक हदीस में है, कद यसदुकुल कजूब, जो बड़ा झूठा होता है ना वो भी कभी कभी सच बोल देता है। बाज मरतबा बाज आदमी को मस्जिद में देखकर आदमी ताज्जुब से पूछता है ना, अरे आज आप मस्जिद तशरीफ लाए, खैरियत तो है ना आपकी तशरीफ आवरी मस्जिद में हो गई। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी मुसलमान को, लेकिन बाज मरतबा जो आदमी गाहे गाहे नजर आता है उसको लोग इस तरह कहते हैं। तो दज्जाल वहां पर तवाफ कर रहा था। अब ये ख्वाब की ताबीर किया, जो पूरा ख्वाब है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस ख्वाब की ताबीर किया। तो ताबीर उसकी ये है कि हजरत ईसा अलैहि सलातु वसलाम का काबतुल्लाह का तवाफ करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि दीन इस्लाम के इर्द गिर्द हजरत ईसा अलैहि सलाम चक्कर लगाएंगे। काबा से मुराद दीन इस्लाम, ख्वाब में काबा की ताबीर किससे करेंगे, दीन इस्लाम से। गोया हजरत ईसा अलैहि सलाम काबतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, और ईसा अलैहि सलाम का दीन इस्लाम के इर्द गिर्द चक्कर लगाना दीन इस्लाम के अंदर हिफाजत के लिए, इस्लाह के लिए, दीन इस्लाम के अंदर जो कुछ कमी कोताही लोगों में आ गई उसको दूर करके लोगों को सिरात मुस्तकीम पर दोबारा जमाने के वास्ते, ये उसकी ताबीर है। तो एक हदीस में हुजूर ने यह भी फरमाया कि भाई मेरी उम्मत कैसे हलाक होगी, शुरू में मैं हूं, आखिर में ईसा है, दरमियान में मेहदी है, फिर मेरी उम्मत कहां से हलाक होगी। एक हदीस में यह मौजूद है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि आखिरी दौर में उम्मत मोहम्मदिया और दीन इस्लाम के मुहाफिज बन के आएंगे, उसकी ताबीर ये है, ये ख्वाब जो है उसकी तरफ इशारा है। और जब वो दुनिया में आकर के दीन के अंदर इस्लाही मेहनत करेंगे तो हजरत खजीर और हजरत मेहदी रदी अल्लाहु अन्हुमा उनकी मदद करेंगे, उनका ताउन करेंगे, उसकी तरफ जो है ये ख्वाब के अंदर इशारा है। नंबर दो, दज्जाल के तवाफ की ताबीर किया। तो एक तो मैंने आपको बतलाया कद यसदुकुल कजूब, यानी बदमाश भी कभी सुधर के इबादत में लग जाता है। और शुर्राह ने उसकी मिसाल दी है कि जमाने जाहिलियत में, बल्कि इस्लाम के आने के बाद भी सन 9 हिजरी तक काफिर लोग बैतुल्लाह का तवाफ करते थे, उमरा भी करते थे, हज भी करते थे। और कुरान में है ना, वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअं व तस्दिया, सलात से मुराद इबादत उनकी, काबा के पास आकर कैसी इबादत करते थे, सीटियां मारते थे, तालियां बजाते थे, ये मुशरिकीन करते थे, नंगे नंगे तवाफ उनके यहाँ बहुत बड़ी इबादत थी, मर्द औरत सब नंगे नंगे तवाफ करते थे। ये तो 9 हिजरी के अंदर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने अमीरुल हज बना करके भेजा और उन्होंने हज किया, फर्जियत के बाद पहला हज, پھر بعد میں پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روانہ فرمایا کہ بھائی جا کر کے اعلان کرو مینا عرفہ مزدلفہ حرم میں جہاں بہت سارے دنیا بھر کے لوگوں کا مجمع ہوگا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرق یہاں حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. فلا یقربن المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, یہ آخری سال ہے تمہارے حج کا, آئندہ کوئی مشرق یہاں حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ 9 ہجری میں باقاعدہ حضرت علی کو پیچھے سے بھیج کر کے حضور نے اعلان کروایا. اب وہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کو حضور نے امیر الحاج بنا کے بھیجا تھا, پھر حضرت علی کو اعلان کے لیے الگ سے کیوں بھیجا؟ تو دراصل زمانے جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا کہ کوئی بڑا معاہدہ اگر ختم کرنا ہو تو خاندان کے کسی آدمی کے ذریعے اس کا اعلان کروانا ہوتا تھا. تو چونکہ حضرت علی داماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, چچا زاد بھائی بھی ہے, فیملی ممبر میں سے ہیں, اور اتنا بڑا معاہدے کے ختم کا اعلان کرنا تھا کہ آئندہ سال سے اب کوئی حج کرنے کے لیے آئے گا نہیں, اس لیے حضرت علی کو الگ سے پیچھے اعلان کرنے کے لیے بھیجا. تو 9 ہجری تک مشرکین طواف کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, حج کرتے تھے, لہذا دجال جیسا کافر بھی طواف کرے اس میں کون سی مستعبد بات ہے؟ اور دوسری بات, دجال کے طواف کی تعبیر یہ ہے کہ دجال دین اسلام کے ارد گرد چکر کاٹے گا, اور اس کا چکر کاٹنے کا مقصد ہے فساد پھیلانا, دین میں فتنے کھڑے کرنا, اسلام کے اندر رکھنا اندازی کرنا. اس ناپاک مقصد سے گویا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے دین میں فتنہ کرنے کے لیے. دیکھو اخبار میں آپ لوگ ایک بات پڑھتے ہوں گے, کوئی بڑا گنڈہ یا بڑا چور کسی مکان کے اندر دکان کے اندر چوری کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ ایک عام آدمی کی طرح آ کر کے گھوم گھام کر کے اندازہ لگاتا ہے کہ بھائی اس کے راستے کون سے ہیں, کدھر سے جا سکتے ہیں, کس وقت یہاں پبلک ہوتی ہے, کس وقت یہاں پبلک نہیں ہوتی ہے, کون سا بھاگنے کا راستہ ہے, اور کہاں سے جو ہے گلی کوچی ہے, مرڈر کرنے والے, چوری کرنے والے, ڈکیٹی کرنے والے پہلے سے اس جگہ کی ساری جانچ لیتے ہیں, اس کے ارد گرد گھوم کر کے سارا جائزہ لیتے ہیں. تو گویا کہ دجال بھی بیت اللہ یعنی دین اسلام کے ارد گرد گھوم رہا ہے اس میں فتنہ ڈالنے کے لیے, اس کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے, یہ اس کی تعبیر ہے. اور دو معاون کا مطلب ہے اس کے معاون اکثر و بیشتر یہود ہوں گے. تو جو دجال کے معاونین شر ہوں گے, دجال جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. ایک روایت میں ہے وفی روایت ان قال فی الدجال, دجال کے بارے میں ایک روایت میں یوں آیا رجل احمر, ایسا آدمی کے جس کی آنکھیں لال لال, جسیم موٹا تازہ جاڑا, جعد الرأس بال اس کے گنگریالو کھڑے بال, اعور عین الیمنا دائنی آنکھ اس کی کانی, اقرب الناس به شبہ ابن قطن لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ مشابہت ابن قطن سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج جانب مغرب سے نکل نہ آوے, اور جو ملاحم کے باب میں گزری. اور ہم ان قریب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی. آگے ابن سیاد کا جو واقعہ آ رہا ہے وہاں ہم انشاءاللہ تعالی اس حدیث کو ذکر کریں گے. جی
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن داود رضي الله عنه قالت قالت إذا أنا من مرات تجوب شعرا قالت ما قال ما أنت قالت أنا جساسة إذا إلى ذلك القصر فأتيت فإذا رجل يجوب شعرا مسلسل في الأغلال يجوب فيها بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا الدجال قالوا أبو داود رحمه الله.
یہ وہی روایت ہے جو مفصل جمعرات کو ہوئی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات. لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو اس روایت کے اندر الفاظ کچھ دوسرے ہیں. قال قال کے فائل ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَإِذَا أَنَا جب ہم اس جزیرے میں مغرب کے وقت پر پہنچے تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے. وہاں کیا تھا؟ ایک جانور ہے اور یہاں کیا ہے؟ ایک عورت ہے جو اپنے بال کو گھسیٹ کر کے چل رہی تھی. یعنی اتنے لمبے بال اتنے لمبے بال کہ اس کے بال زمین پر وہ گھسیٹ کر کے چل رہی تھی. اس حال کے اندر وہ عورت تھی. قال حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا ماں انتی انٹی تو کون ہے؟ بول. اس عورت کو حضرت تمیم داری نے سوال کیا. قالت انا الجساسۃ تو عورت کہتی ہے کہ میں جساسا ہوں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جانور مرد نما یہاں عورت, تو حقیقت کیا ہے؟ کون تھی یا تھا وہاں پر؟ تو بعض شرا یوں کہتے ہیں کہ دجال کے دو طرح کے جاسوس ہیں. ایک جاسوس دجال کا جانور دابا جساسا جو وہاں پر تھا مسلم شریف والی روایت میں وہ, اور دوسرا جاسوس دجال کا عورت. یہ دو طرح کے جاسوس دجال نے جو ہے رکھے ہیں. دونوں طرح کے جاسوسوں سے دجال جاسوسی کا کام کرواتا ہے. دوسری بات, لفظ داب بتن لغت کے اندر کہتے ہیں دب یدبو زمین کے اوپر چلنے والے کو. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اب مرد کو بھی دابا کہہ سکتے ہیں, عورت کو بھی دابا کہہ سکتے ہیں, چوپائے کو بھی دابا کہہ سکتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے. تو حضرت تمیم داری کی جو روایت وہاں مسلم شریف کی پیچھے گزری وہاں دابتن کا لفظ ہے, وہ چلنے والے کو رینگنے والے کو کہیں گے, تو وہ لفظ تو عورت پر بھی صادق آتا ہے چونکہ عورت بھی ایک چلنے والا جانور ہے اس اعتبار سے. اور عرف کے اندر دابتن صرف چوپائے کو کہتے, ورنہ لغوی معنی کے اعتبار سے تو مرد کو عورت کو ہر ایک کو کہنا صحیح ہے. بعض حضرات نے ایک شاندار توجیہ کی ہے. کیا توجیہ کی؟ کہ حقیقت کے اندر وہ کوئی شیطان تھا یا شیطانہ تھی جو جزیرے کے اوپر حضرت تمیم داری کو ملا یا ملی, وہ شیطان یا شیطانہ تھی. کبھی وہ مرد کی شکل میں آوے کبھی عورت کی شکل میں آوے, اس لیے کہ شیطان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ الگ الگ شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت تمیم داری نے اس کو ایک مرتبہ مرد جانور کی شکل میں دیکھا, ایک آدھ مرتبہ عورت کی شکل کے اندر دیکھا ہو. یہ دونوں امکان ہے, حقیقت کے اندر وہ شیطانہ ہو. اب دیکھو ایک توجیہ جو ہمارے شراح کرتے اس موقع پر, وہ کیا کرتے ہیں؟ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَالدَّابَّةَ كَيْفَ تَتَجَسَّسُ لَهُ أَخْبَارُ الْعَالَمِ اخبار العالم, کہ عورت اور جانور کس طریقے سے دنیا بھر کی خبروں کی جاسوسی کر سکتے ہیں. عورت اور جانور کس طریقے سے دنیا بھر کی خبروں کی جاسوسی کر سکتے ہیں؟ یقیناً وہ کوئی شیطان ہی ہوگا کہ جو دنیا بھر کی خبروں کی جاسوسی کر کے دجال کو پہنچاوے. عورت بیچاری کمزور ذات, وہ کتنی جاسوسی کر سکتی ہے؟ بِأَحْوَالِ الْمَرَاكِبِ الَّتِي تَمُرُّ بِذَلِكَ الْمَوْضَعِ، وہی کشتیاں جو اس جزیرے کے قریب سے گزرتی ہو تو بیچاری عورت ذات اس کی جاسوسی کر کے دجال کو پہنچاتی ہو. باقی عورت ذات کے بس میں نہیں ہے کہ دنیا بھر کی خبروں کی جاسوسی کرے. یہ ہمارے شرائع کرام نے اپنے دور کے حالات کے اعتبار سے علت لکھی ہے، ورنہ اس وقت کے اوپر جتنی بھی ٹی وی کے اوپر خبر نشریات ہوتی ہے اس میں مرد سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. وہ انٹرویو لینے میں بھی ایکسپرٹ، اور وہی جو ہے کسی کوئی خبروں کو نکالنے بھی ایکسپرٹ. اگر شرع آج کا دور دیکھتے تو یہ عبارت شاید نہ لکھتے. چلو کیا کہتے ہیں، اینکر، اینکر ہی کہتے ہیں نا اس کو. جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعقل، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ میں تم کو دجال کے بارے میں بار بار بیان کرتا ہوں، حدثتکم، بار بار میں تم کو دجال کے بارے میں بیان کرتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ تم لوگ بات نہ سمجھو، مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہ تم لوگ بات کو نہ سمجھو. کیا مطلب اس جملے کا؟ پہلا مطلب، میں نے تمہارے سامنے دجال کا تذکرہ بار بار اس لیے کیا کہ تم دجال کو اچھی طرح سمجھ پاؤ. اس لیے کہ دجال کا فتنہ بڑا ہے اور اسی میری امت میں وہ ظاہر ہونے والا ہے. میں تم کو بار بار اس کے فتنے کے بارے میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تم اس کے فتنے کو اچھی طریقے سے سمجھ لو اور اس کو جو ہے اپنے ذہن کے اندر جما لو. گویا اس توجیہ کا خلاصہ کیا نکلا کہ تفہیم اور افہام کا انداز ایسا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو بار بار کہنی پڑتی ہے تو سامنے والے کو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ہی بات بار 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 کہو تب جا کر کے سمجھ میں آتی ہے. ایک مطلب اس جملے کا یہ. دوسرا مطلب، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ مجھے یہ لگا کہ تم نے بات سمجھی نہیں ہے، اسی لیے میں تم کو بار بار سمجھا رہا ہوں. حدثتکم، یہ وجدتکم کے معنی کے اندر، یعنی مجھے ایسا لگا کہ تم لوگ نے بات نہیں سمجھی، اس لیے میں تم کو بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ تم لوگ اچھی طریقے سے بات سمجھ لو. بعض مرتبہ جو ہے سمجھانے والے کو سامنے والوں کے چہرے وغیرہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں ہے، اس لیے ان کو ابھی مزید سمجھانے کی ضرورت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ دجال ٹھنگنا ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتلایا کہ آزمن ناس وہاں گزرا بڑا، تو اس کا ایک مطلب یہ کہ بعض مرتبہ ٹھنگنے بھی موٹے ہوتے ہیں. دوسرا مطلب یہ کہ جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، آخری دور، دونوں میں فرق ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تب وہ لمبا دڑنگا، اور آخری دور میں جب اس کا ظہور ہوگا تب وہ ٹھنگنا، حضور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنگنا کر دیں گے. تو دجال ٹھنگنا ہے. افحجو، بھدا ہے، بھدا. بھدا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی چال کا انداز دوسروں سے الگ تھلگ ہو. جس کی چال کا انداز دوسروں سے الگ تھلگ ہو. اور یوں بھی کہتے ہیں اس کا مطلب دو رانوں کے درمیان غیر معمولی فاصلہ رکھ کے چلے، دو رانوں کے درمیان غیر معمولی فاصلہ رکھ کر کے چلے. بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا وہ پوڑو پوڑو چالے میں، یہ ہے افجو کا مطلب، کہ جو آدمی جیسے کہ عام طور پر چلنے میں دو رانوں کے درمیان میں ایک مقدار ہے فاصلے کی، لیکن کوئی دونوں ٹانگ چوڑی کر کے چلتا ہو تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پوڑو پوڑو چالے، یہ افجو کا مطلب ہے. جا ادن بڑے کھڑے گنگری آلو بال والا، آوارو کانا متموس العینی آنکھ مٹی ہوئی، لیست بناتی اتن ابری ہوئی بھی نہیں، ولا حجرا اور اندر دھسی ہوئی بھی نہیں، اندر دھسی ہوئی بھی نہیں، سپاٹ چھوٹا سورا. فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ اگر تمہارے اوپر دجال کا معاملہ ملتبس ہو جاوے، یعنی دجال کے بارے میں تم شک شبے میں پڑ جاؤ، اس کے چمتکار دیکھ کر کے تم شک میں پڑ جاؤ، تو یاد رکھنا تمہارے رب جو ہے کانے نہیں ہیں اور دجال کانا ہے. سیدھی سیدھی بات، یعنی اس کے چمتکار کے چکر میں مت پھنس جانا، اتنا یاد رکھنا اللہ بے عیب ہے اور دجال با عیب ہے. جی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. ایک ضمنی بات عرض کروں، جتنے صحابہ کرام کے مزاروں پر آج تک حاضری کا موقع ملا، واقعی مستند مزار پر، وہاں قدرتی طور پر دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے، بہت رونا آتا ہے اور عجیب انوار اور برکات ان کے مزار پر معلوم ہوتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ کے مزار پر الحمدللہ میں گیا ہوں، شام میں ہے ان کا مزار، اس وقت کے اردن کے علاقے کے اندر حکومت نے بہت اچھی طرح شاندار ایک باغیچہ ہے، اس کے بیچ میں سفید سنگ مرمر کی مسجد ہے، وہیں فاتح شام حضرت امین حاضی الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بھی دنیا میں گزرے انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، یعنی خود نوح علیہ السلام نے بھی، نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اس دجال سے ڈراتا ہوں. لیکن حضور کا ڈرانا اور پچھلے نبیوں کے ڈرانے میں فرق کہ حضور نے تو اپنی امت کو دجال کا حلیہ بھی بتلا دیا، دجال کے اوصاف ذمیمہ بھی بیان فرما دیے، حضور نے بڑی وضاحت سے اپنی امت کو بتلایا. فَوَصَفَهُ لَنَا، حضور نے دجال کی صفت ہمارے سامنے بیان فرمائی. قال، پھر فرمایا، لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْدُ مَنْ رَآنِي، شاید کے دجال کو پالے وے بعض وہ لوگ جنہوں نے مجھ کو دیکھا، شاید کے دجال کو پالے وے بعض وہ لوگ جنہوں نے مجھ کو دیکھا، او سمع کلامی، یا جنہوں نے میرا کلام سنا، یعنی جو میری زیارت کر رہے ہیں میرے صحابہ، جو میرا کلام سن رہے، ان لوگوں میں سے کسی کو دجال کی زیارت یا دجال کا زمانہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. ابھی یہ جملے پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ دور دجال تک زندہ رہیں گے؟ تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت خضر من رعانی، کہ جس خضر نے مجھ کو دیکھا وہ خضر دجال کا زمانہ بھی پائیں گے. جو لوگ حضرت خضر کی حیات کے قائل ہے وہ اس جملے سے استدلال کرتے ہیں، سید رکو بادو من رعانی، تو حضرت خضر کی حیات کے اوپر جن لوگوں کو اصرار ہے وہ لوگ اس جملے سے استدلال کرتے ہیں. پھر وہ وفات النبی والی اس میں آتا ہے نا کہ حضور کو جب صحابہ کرام جو ہے تیار کیے تو ایک شخص آئے اور آ کر کے پھر حضور کے پاس بہت روئے، کچھ دعائیں انہوں نے پڑھی، وہ حضرت خضر تھے. صحابہ نے جو ہے ان کی آواز سنی، بہت سے صحابہ نے ان کی زیارت بھی کی حضور کی وفات کے وقت کے اوپر. تو جس حضرت خضر نے جو ہے دیکھا حضور کو وہ دجال کا زمانہ پالے ہوئے، یہ ہو سکتا ہے. نمبر دو، یہ کلام حضور کا بالفرض ہے کہ بالفرض اگر دجال ظاہر ہو گیا تو میری زیارت کرنے والے صحابہ دجال کو دیکھ لیں گے، پا لیں گے، یہ بالفرض ہے. اور دلیل اللہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ بالفرض دجال کا ظہور جلدی ہو گیا تو میرے صحابہ دجال کو دیکھ لیں گے، پا لیں گے دجال کے زمانے کو. اور ایک تیسرا احتمال جو کسی کتاب میں تو دیکھا نہیں لیکن خیال میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن مراد ہو، اس لیے کہ جناتوں کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے. تو جن جناتوں نے حضور کا مبارک زمانہ پایا، ہو سکتا ہے کہ ان کو دجال کا زمانہ مل جائے، یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے روایت کے معاملے کے اندر. او کے بعد کیا فرمایا؟ او سمع کلامی، یا جنہوں نے میرے کلام کو سنا. اب ظاہر ہے کہ اس سے تو امت مراد ہے، جنہوں نے حضور کی حدیث مبارک سنی اور یہ بعد کے آنے والے صحابہ بارے امتی لوگ مراد ہے، جنہوں نے حضور کی حدیثیں سنی اور اس میں ڈائریکٹ حضور کی زبان مبارک سے سننا بھی مراد ہو سکتا ہے اور حضور کی حدیث واسطہ در واسطہ سننا بھی مراد ہو سکتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے قلوب اس دن کس حال میں ہوں گے؟ یعنی دجال کا زمانہ جب ظاہر ہوگا تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلها یعنی الیوم، آج جس طریقے سے ہیں اسی طرح، او خیر، یا اس سے بھی زیادہ، یا اس سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ان کے دل ہوں گے. یعنی آج جس کیفیت پر تمہارے دل ہے اس طرح یا اس سے بھی اچھی کیفیت کے اوپر لوگوں کے دلوں کی حالت ہوگی. اب اس جملے کا مطلب کیا، اچھی طرح سمجھو اس جملے کا مطلب. جو ایمان والے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے ہوئے، ان کا دل ایمان کے اوپر مضبوط اور جمع ہوا رہے ہوئے، ان کے دل کے اندر دجال کا خوف گزرے گا بھی نہیں. جن کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہے ان کے دلوں کے اندر دجال کا خوف اور ڈر گزرے گا بھی نہیں. ان کو دجال کا زمانہ مل بھی جاوے تو بھی دجال کی سازش، دجال کے مکر سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ان کے دل کی کیفیت ایمان میں اتنی مضبوط کہ دجال کا زمانہ وہ لوگ پالے ہوئے تو ابھی ان کو دجال کے فتنے سے کوئی ڈر اور گھبرانے کی بات ہوگی نہیں، چونکہ ان کے اندر ایمان اتنا مضبوط اور اتنا راسخ ہے اس وجہ سے. دوسری بات سمجھو، حضور کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو ایمان والے صحابہ ہے وہ دجال کے مخالف اور منکر ہے، اسی طریقے سے آخری دور میں جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت پر بھی جو کامل ایمان والے ہوں گے وہ بھی دجال کے مخالف اور منکر ہوں گے. حضور کے زمانے کے صحابہ اور دجال کے دور کے ایمان والے دونوں جماعت دجال کی مخالف اور منکر. وجہ کیا؟ ان کے دل میں ایمان کی مضبوطی. پھر حضور کے زمانے میں جو حضرات ہیں انہوں نے دجال کو دیکھا نہیں، صرف دجال کی بات سنی اور وہ مخالف اور منکر ہے، جبکہ دجال کے زمانے کے اندر جو ایمان والے ہوں گے وہ دجال کو دیکھیں گے بھی، اسی لیے ان کے دل کے اندر دجال کی مخالفت اور انکار صحابہ اور متقدمین سے بھی زیادہ ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ حضور کے زمانے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں ان کے ایمان کو تو بعد والی امت پہنچ نہیں سکتی، ان کے دل میں بھی دجال کی مخالفت ہے، انکار ہے، لیکن انہوں نے آنکھوں سے دجال کو دیکھا نہیں. جبکہ دجال کے زمانے کے اندر جو کامل الایمان ہے ان لوگوں نے دجال کو دیکھا، اسی لیے ان کے دلوں کے اندر دجال کی مخالفت اور انکار متقدمین کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. اسی لیے کہا گیا خیرن، کہ ان حضرات کی دجال کی مخالفت اور انکار کی کیفیت اور زیادہ بہتر ہوگی، اور زیادہ عمدہ ہوگی. یہ ہے اس کا مطلب، اس کو ذہن میں رکھنا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضرت عمر ابن حریص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا، مشرق میں خراسان سے نکلے گا، یہ ہیرات شہر جو ہیرات اور ماوراء النہر اسی علاقے میں، یہ خراسان ہے، اس وقت جو ہے ایران کے ماتحت آتا ہے. ہمارے اکابر میں بہت سارے خراسانی ہیں، حضرت عطائے خراسانی رحمت اللہ علیہ، افغانستان ایران کی سرحدی علاقوں میں یہ جگہ واقع ہے. تو کہا اس طرف سے دجال نکلے گا. اب یہاں ایک بات یاد رکھنا، دجال کا خروج متعدد مرتبہ ہوگا. پہلے ایک مرتبہ خبر چلے گی کہ دجال کا ظہور ہوا، پھر دب جائے گی بات، پھر باقاعدہ اس کا خروج اور ظہور ہوگا. تو پہلے روایت گزری ہے عراق اور شام کے درمیان کی گھاٹی اور راستے کی، اور یہاں آئی خراسان کی. تو اس کا ظہور ایک مرتبہ ہوگا، بات دب جائے گی، پھر باقاعدہ اس کا فتنہ پورے اہتمام کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا. اس طریقے سے تو خراسان سے وہ ظاہر ہوگا. یتبعہ اقوام، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے کچھ قوم کے لوگ، اور ان کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے. اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے، یعنی چوڑے چمکتے چہرے اور رخسار گال ان کے ڈھال کی طرح ابھرے ہوئے. لوگ اس کی اتباع کریں گے، یعنی دجال کے پیچھے چلنے والے انسان ہیں، لیکن وہ جنات کے مشابہ ہوں گے, جنات کی طرح مشابہ ہوں گے. یہ تہ بتے پھولی ہوئی ڈھال کی طرح, یعنی چوڑے چمکتے چہرے, رخسار گال ڈھال کی طرح ابھرے ہوئے چہرے والے لوگ دجال کے پیچھے چلیں گے. جی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے. یعنی دجال کے بارے میں سنے کہ دجال ادھر نکلا ادھر نکلا تو دور رہو, یعنی کہ چلو میں وہاں چلا جاؤں. کیوں؟ خدا کی قسم آدمی دجال کے پاس پہنچے گا اور وہ یہ خیال کرتا ہوگا اپنے بارے میں, یحسب ای نفسہ, اپنے بارے میں وہ یوں خیال کرتا ہوگا کہ میرا ایمان تو بہت پکا ہے. یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ میں ذرا دجال کا فتنہ دیکھ کے آؤں, دجال کا چہرہ دیکھ کے آؤں, مجھے تو دجال سے کچھ ہونے والا ہے نہیں کیونکہ میرا ایمان تو بہت پاورفل ہے, بہت مضبوط, مجھے کچھ ہوگا ہوگا نہیں, میں ذرا چلا.
مقام محمود اور ذکن شفاعت ہوتا.
تو آدمی یہ خیال کرے گا کہ میرا ایمان تو بہت کم مضبوط ہے, بہت پکا میں ایمان والا ہوں, مجھے دجال کے فتنے سے کچھ ہوگا نہیں, چلو ذرا میں تماشا دیکھ کر کے آؤں. اب وہ دیکھنے کے لیے جائے گا, فیتبعہ, وہ دجال کی اطاعت قبول کر لے گا, دجال کا متبع بن جائے گا, یعنی ایمان ہل جائے گا اس کا. اسی لیے بھائی فتنے کے زمانے کے اندر فتنے کے قریب جانا یہ پر خطر ہوا کرتا ہے, اپنے آپ کو فتنے سے بچانے میں ہی خیریت ہوتی. جیسے آج کل لوگ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی میں تو ایسا تندرست ہوں کہ مجھے کورونا ہوگا ہی نہیں, میں کہیں بھی جاؤں کچھ بھی کروں. بیچارے بہت سارے ایسے بیمار ہو گئے اور بیچارے بہت سے چلے بھی گئے. تو انسان کو کبھی جو ہے نا عجب فخر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. تو کہا آدمی یہ سوچے گا کہ میرا ایمان تو اتنا پاورفل کہ دجال کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا, اب اور تماشا دیکھنے جائے گا اور دجال کے فتنے میں وہ پھنس جائے گا. کیسے پھنسے گا؟ مما ان شبہات کی بنیاد کے اوپر جو شبہات دجال کو دیے گئے، یعنی دجال کو اللہ کی طرف سے جو سحر عجیب عجیب کارنامے عجیب عجیب قدرت دی گئی ہے، اس کے چکر کے اندر پھنس کر کے آدمی دجال کا متبع بن جائے گا، یعنی دجال ایسے شعبدے کرے گا، ایسے کھیل کھیلے گا کہ جو اپنے آپ کو کامل الایمان کہتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے کے اندر پھنس جائے گا۔ اسی لیے بھائی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ میں بہت پاورفل ایمان والا ہوں، کوئی فتنہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسا کبھی فخر میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور دجال کے فتنے سے حفاظت کی۔ دیکھو یہ جو گمراہ فرقے ہیں تو ان گمراہ فرقوں کے اندر ہنسنے والے ایک تو بیچارے عوام ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان گمراہ فتنوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ گمراہ فتنوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے ایمان پر آدمی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس زمانے کے اندر یہ محدودیت کا فتنہ اٹھا، ہمارے سارے اکابر بڑے پریشان رہتے تھے، تو ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب عالم، ان کے شیخ اور مرشد مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے، انہوں نے کہا مفتی جی آپ کتابیں نہیں پڑھتے مودودی صاحب کی؟ تو ہمارے حضرت نے عرض کیا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ان کے فتنے میں نہ پھنس جاؤں، اتنے بڑے اپنے زمانے کے شیخ اور مفتی اعظم وہ کہہ رہے ہیں اپنے شیخ کو کہ حضرت مودودی صاحب کی کتاب پڑھنے میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں ان کے فتنے میں پھنس نہ جاؤں۔ تو کہا کہ نہیں نہیں مفتی جی آپ پڑھو۔ تو حضرت مفتی صاحب نے عرض کیا حضرت آپ توجہ فرما دیں، دعا فرما دیں، میں پڑھتا ہوں مودودی کی کتاب۔ کہا آپ اس نیت سے پڑھو کہ آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے۔ پھر حضرت سے دعا کروا کے توجہ لے کر کے ہمارے حضرت نے مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر تو اتنی مہارت ہو گئی کہ مودودی صاحب کی عبارتیں حضرت کو زبانی یاد تھی ان کی کتابوں کی۔ اور ایسے حضرات سے میں ملا ہوں کہ جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے، سرائے میر اعظم گڑھ کے علاقے میں بھی یہ فتنہ بہت پھیلا تھا اس دور میں، تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ خود بلاتے تھے ہمارے حضرت مفتی صاحب کو، اور اس علاقے میں بڑے بڑے جلسے کرواتے تھے۔ تو کہا جلسے میں حضرت مفتی صاحب مودودی صاحب کی کتابیں لے کے آتے تھے، اور عشاء سے لے کر فجر تک پورے مجمع کو مودودی صاحب کی عبارتوں میں کون سی گمراہ کن عبارت ہے وہ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ تو بڑوں کی سرپرستی میں آدمی کسی چیز کا مطالعہ کرے تو بچا رہتا ہے، باقی یہ سوچے کہ میں بہت ذہین ہوں، میرا علم بہت مضبوط ہے، تو پھر ان کے فتنے میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے اس میں بڑا احتیاط رکھنا چاہیے گمراہ فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے سلسلے کے اندر۔ ہم کو بھی ہمارے بڑوں نے مامور کیا ختم نبوت کے کام کے اوپر، تو جا کے میں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو ہے تیاری کی اس سلسلے کے اندر۔